میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی مجدد زمانہ عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناجات کے اشعار ہیں. ایسی صورت جو مجھے آنکھ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آنکھ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آنکھ سے غافل دے, اے خدا اس سے بہت دور تیرا دل کر دے, اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے داخل کر دے, اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے. اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے. اے خدا دل پہ میرے پاس وہ نازل کر دے, اے خدا دل پہ میرے پاس وہ نازل کر دے, جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے, جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے, اے خدا دل پہ میرے پاس وہ نازل کر دے, اے خدا دل پہ میرے پاس وہ نازل کر دے, جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے, جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے داخل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے داخل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, خدا سے بہت دور میرا دل کر دے, خدا بہت دور میرا دل کر دے اپنی رحمت سے جو طوفان کو ساحل کر دے اپنی رحمت سے جو طوفان کو ساحل کر دے ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے اے خدا دل پہ میرے پاس ہونا دل کر دے اے خدا دل پہ میرے پاس ہونا دل کر دے جو میرے درد محبت کو بھی قابل کر دے جو میرے درد محبت کو بھی قابل کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے واصل کر دے خدا ان سے بہت دور میرا دل کر دے صبر کی تین قسمیں اور ان کے جدا جدا احکام صبر کی تین قسمیں اور ان کے جدا جدا احکام یہ مرفوضات میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کی آج سے تقریباً 50 برس پہلے کے ہیں. ارشاد فرمایا کہ صبر کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک الصبر علی الطاعہ, اس کے تین حکم ہیں. پہلی صورت ہے صبر علی الطاعہ, یعنی عبادات پر صبر کرنا, ہم کو ہمت سے بجا لانا, اس کے تین حکم ہیں. نمبر ایک عبادت سے پہلے نیت میں اخلاص پیدا کرنا, یعنی جو عبادت ہو اس میں نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی بھی ہو, اللہ کی رضا کے لیے. نمبر دو عبادت میں دل کو حاضر رکھنا. دل کو حاضر کیسے رکھیں گے کہ خیالات تو آتے رہتے ہیں اور بہت مشکل ہے کہ نماز ایسی ہو جس میں کوئی بھی خیال نہ آئے. خیالات تو آئیں گے لیکن جب بھی احساس پیدا ہو فوراً اپنے دل کو پکڑ کر اللہ کے حضور حاضر کر دینا, یہی دل کو حاضر کرنے کے لیے کافی ہے, کیونکہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہے, خیالات آنے کو ہم روک نہیں سکتے. خیالات آئیں گے لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو جان کر مشغول نہ ہو, اختیار سے مشغول نہ ہو. تو نمبر ایک عبادت سے پہلے نیت میں اخلاص پیدا کرنا, نمبر دو عبادت میں دل کو حاضر رکھنا, اور نمبر تین عبادت کے بعد اس کا ظاہر نہ کرنا, یعنی ہر ایک کو بتاتے جتاتے نہ پھرنا کہ ہم نے یہ عبادت کی, ہم نے کتنی نفلیں پڑھ ڈالی, یا ہم ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں, ہر سال اس پہ چلے جاتے ہیں. یہ سب باتیں جو ہے یہ عبادت کا ظاہر کرنا, دکھلاوا, ریا, یہ سب شرک کے صفی ہے. تو تین چیزیں ہو گئیں الصبر علی الطاعات میں, کہ عبادت میں صبر کیسے کرنا ہے, اس کے حکم تین ہیں, عبادت پر صبر کر کے اور عبادت کو بجا لانا, لیکن اس کے ساتھ ان تین باتوں کا خیال رکھنا کہ اخلاص ہو, یعنی جو عبادت ہو اللہ کے لیے ہو, اور دل کو بار بار حاضر رکھے, اللہ کے حضور حاضر کرتا رہے, اور عبادت کے بعد اس کا ظاہر نہ کرنا. نمبر دو دوسری قسم صبر کی. پہلی قسم صبر کی ہو گئی کہ عبادت پر صبر, یعنی ان کو ہمت کے ساتھ بجا لانا. دوسری قسم الصبر فی المصیبہ, یعنی مصیبت کوئی آ جائے, کوئی پریشانی کا حال آ جائے تو اس میں صبر کرنا, خاموش رہنا، واویلا نہ کرنا، اگرچہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی درخواست کرتے رہنا، عافیت کی دعا مانگنا، لیکن واویلا نہ کرنا، شکایت نہ کرنا، اور لوگوں سے جا جا کر اپنی مصیبت کا اظہار نہ کرنا. اور اس کے ساتھ یہ دوسری قسم کی، اس کے ساتھ یہ تین حکم ہیں. مصیبت کی حالت میں دل کو اللہ سے راضی رکھے. نمبر دو، معمولات کی پابندی رکھے، یعنی اپنی جو عبادات ہیں ان میں کمی نہ کرے. بعض اوقات مصیبت آ جاتی ہے، لوگ مایوس ہو کر ہاتھ چھوڑ بیٹھتے ہیں. یہی تو اصل وقت ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے کا، یہی اصل امتحان ہوتا ہے کہ بندہ مصیبت میں بھی ہمیں یاد رکھتا ہے. دونوں طرح کا امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمت دے کر بھی امتحان لیتے ہیں اور مصیبت دے کر بھی لیتے ہیں. تو دونوں حالات کے اندر معمولات کی پابندی رکھنا. اور نمبر تین، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پوری رعایت کرنا. حقوق اللہ یہی ہے عبادات اور گناہوں سے بچنا، اور حقوق العباد یہی ہے کہ حقوق واجب ادا کرنا، والدین کے حقوق، بھی بچوں کے، رشتہ داروں کے. اور کاروبار کرتا ہے تو اس میں کسی کی دینداری ہے، کسی کو دینا ہے، وہ سب چیز لین دین کے اندر سارے حقوق العباد اس میں آ گئے. پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک بھی اسی میں آ گیا، اور ان کو ستانا نہیں. تو یہ ساری چیزیں. دوسرے نمبر کا صبر فی المصیبت، یعنی مصیبت میں بھی صبر کرنا، صبر کی حالت، مصیبت کی حالت میں اللہ کو راضی رکھنا، معمولات کی پابندی کرتے رہنا، اور تمام حقوق کی رعایت. تیسرا ہے الصبر عن المعصیہ. بات پنکھا کہ نہیں کھلا، بھی ہلکا کر کے کھولنا. الصبر عن المعصیہ یعنی گناہوں پر صبر کرنا، گناہ کا تقاضا دل میں آئے تو اس کو برداشت کرنا. فرمایا کہ اس کے دو حکم ہیں، معصیت کے تقاضے کو برداشت کرنا اور اس تقاضے پر عمل نہ کرنا، اور دوسرا حق یہ ہے کہ گناہ سے بچنے میں نفس کو جو تکلیف ہو اس کو اٹھا لینا. معصیت کے تقاضے کو برداشت کرنا، اس تقاضے پر عمل نہ کرنا، اور گناہ سے بچنے میں نفس کو جو تکلیف بھی ہو، جو بھی تکلیف ہو اس کو اٹھا لینا. یہ تین قسم کا صبر ہے، صبر و طاعت، عبادات پر صبر. اس کے تین حق کے، نیت اللہ کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو عبادت میں، کسی اور کی نیت نہ ہو. اور اسی طرح دل کو حاضر کرتے رہنا، اپنے اختیار استعمال کر کے دل کو حاضر کرتے، پھر دل ادھر ادھر بھٹک جائے، پھر دل کو پکڑ کے اللہ کے حضور حاضر کر دے جو اپنے اختیار میں. پھر عبادت کا ظاہر نہ کرنا، لوگوں کو جتلانا نہیں. ایک دفعہ حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ ایک حاجی صاحب کے یہاں کوئی مہمان آئے، اور انہوں نے نوکر کو آواز دی کہ میں دوسرے حج سے جو سرائی لایا ہوں اس سے زمزم پلاؤ مہمان. تو فرمایا کہ اس شخص نے اپنے دونوں حج کا ثواب ضائع کر دیا، جتلا دیا کہ میں دو حج کر چکا ہوں. تو اس طرح سے خیال رکھنا چاہیے. اور دوسرے قسم کا صبر ہے صبر فی المصیبت، کے پریشانی کا حال آ جائے تو اس میں بھی دل کو اللہ سے راضی رکھے. اگرچہ دل میں کوئی بے چینی یا تشویش پیدا ہو، وہ اللہ کی رضا کے خلاف نہیں ہے، صبر کے خلاف نہیں ہے. لیکن لوگوں کو صبر کے خلاف وہ ہے کہ دل میں شکایت پیدا ہو جانا اور زبان سے کہہ دینا، یہ سب خلاف صبر ہے. اور معمولات کی پابندی رکھنا، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پوری رعایت کرنا. اور تیسرا صبر عن المعصیہ، گناہ سے بچنے کا صبر. اس کے بھی دو حق بتلائے ہیں کہ معصیت کے تقاضے کو برداشت کرے اور اس پر عمل نہ کرے، اور گناہ سے بچنے میں جو بھی تکلیف ہو اس کو اٹھا لے. حیات عارضی کے مجاہدات سے روح میں چراغ ابدی روشن کرنے کی ترغیب. حیات عارضی کے مجاہدات، یعنی دنیا کی حیات عارضی ہے، اس میں جو تکلیف ہے وہ بھی عارضی ہے، اسی طرح خوشی بھی اس کی عارضی ہے. اس سے ان چیزوں سے روح میں چراغ ابدی روشن ہوتا ہے. کیا سبحان اللہ، بھگوان ہے کہ چراغ ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی محبت کی شمع روشن ہو جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ میرے دوستو، اس دن اور اس گھڑی کو یاد کرو کہ موت کے وقت ہمارے منہ میں زبان ہوگی لیکن اس وقت ہم بے زبان ہوں گے. تصور کرو کہ مردہ سامنے ہے، اس کے منہ میں زبان تو ہے لیکن وہ بے زبان ہے، ایک دفعہ بھی سبحان اللہ اور سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا. بس اس وقت کے آنے سے پہلے اس زبان سے خوب اللہ کو یاد کر لو، اور اتنا یاد کرو کہ جان میں حق تعالیٰ کی محبت پیوست ہو جائے، اور روح میں کثرت ذکر اور اجتناب عن المعاصی سے انوار طاعت کا ایک سرمدی چراغ روشن کر دو. سبتی یعنی ہمیشہ کرو. اجتناب عن المعاصی یعنی گناہوں سے بچ کر، اور انوار طاعت یعنی عبادات کے نور کا ایک سرمدی چراغ ہمیشہ کا چراغ روشن کر، تاکہ جب اس حیات عارضی کا چراغ بجھ جائے تو ہمیں اپنی روح میں اس ابدی چراغ کا نور نظر آئے، اور وہ نور ہماری جان کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے، ورنہ صرف تاریکی ہی تاریکی نظر آئے گی. روح میں چراغ ابدی کا روشن ہونا موقوف ہے اس دنیا کی حیات عارضی کے مجاہدات اور ریاضات پر. اول چراغ کی یعنی دنیا کی حیات عارضی کے مجاہدات اور ریاضات ہے، یہی جو باتیں اس سے پہلے بیان ہوئی ہیں، صبر علی الطاعہ، الصبر فی المصیبہ اور الصبر عن المعصیہ، یہ سب مجاہدات ہیں. لیکن یہ سب کے سب حیات بھی عارضی ہے، مجاہدات بھی عارضی ہے. جس نے ان مجاہدات کو کر لیا پھر اس کی حیات ابدی جو ہے مزیدار ہو جائے گی. اول چراغ کی لو سے یعنی اعمال جوارح اور قلب کے اہتمام سے، چراغ ثانی یعنی روح کا چراغ روشن ہوتا ہے. پھر اول چراغ بجھ جاتا ہے یعنی حیات عارضی کا چراغ بجھ جاتا ہے، لیکن ثانی ہمیشہ دوسرا چراغ روشن رہتا ہے. اس قدر حسرت اہل غفلت کو ہوگی جو فانی عارضی لذتوں میں مسرور ہیں، اور اچانک چراغ زندگی بجھ جانے سے ہمیشہ کے لیے تاریکی میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. دوبارہ سن لیجیے، ارشاد فرمایا کہ میرے دوستو، اس دن اور اس گھڑی کو یاد کرو کہ موت کے وقت ہمارے منہ میں زبان ہوگی لیکن اس وقت ہم بے زبان ہوں گے. تصور کرو کہ مردہ سامنے ہے، اس کے منہ میں زبان تو ہے لیکن وہ بے زبان ہے، نہیں بول نہیں سکتا، ایک دفعہ بھی اللہ اور سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا. بس اس وقت کے آنے سے پہلے اس زبان سے خوب اللہ کو یاد کر لو، اور اتنا یاد کرو کہ جان میں ہم تعالیٰ کی محبت پیوست ہو جائے، اور روح میں کثرت ذکر اور اجتناب عن المعاصی یعنی گناہوں سے بچنا، اور انوار طاعت کا ایک سرمدی چراغ روشن کر لو، تاکہ جب اس حیات عارضی کا چراغ بجھ جائے تو ہمیں اپنی روح میں اس ابدی چراغ کا نور نظر آئے، اور وہ نور ہماری جان کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے، ورنہ صرف تاریکی ہی تاریکی نظر آئے گی. روح میں چراغ ابدی کا روشن ہونا موقوف ہے اس دنیا کی حیات عارضی کے مجاہدات اور ریاضات. ایک یہ عارضی مجاہدات اور ریاضات پر چراغ ابدی کا وعدہ ہے، چراغ ابدی روشن ہو جائے. اول چراغ کی لو سے یعنی اعمال جوارح اور قلب کے اہتمام سے، یعنی دو طرح کی عبادات ہوتی ہیں، ایک جوارح جو ہمارے اعضاء ہیں، آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، پیر وغیرہ، وہ اعمال جوارح ہو گئے، اور قلب کے اعمال یہی ہیں کہ دل کو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رکھنا، اور حرام اور ناجائز خواہشات میں مشغول نہ ہونا، اور تکبر ہے، حسد ہے، بدگمانی ہے، اور بیجا غصہ ہے، سب قلب کے اعمال ہیں، اس سے دل کو فارغ رکھنا، پاک رکھنا. تو یہ اعمال جوارح دو قسم کے اعمال ہیں، کہ جو ہمارے اعضاء سے ہوتے ہیں اور ایک قلب سے صادر ہوتے ہیں، دونوں کے اہتمام سے، یعنی اعمال جوارح اور قلب کے اہتمام سے چراغ ثانی یعنی روح کا چراغ روشن ہوتا ہے. یہ اول چراغ بجھ جاتا ہے لیکن ثانی ہمیشہ روشن رہتا ہے. اس قدر حسرت اہل غفلت کو ہوگی جو فانی عارضی لذتوں میں مسرور ہیں، اور اچانک چراغ زندگی بجھ جانے سے ہمیشہ کے لیے تاریکی میں مبتلا ہو جائیں گے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی ربوبیت کی ہر شان اور ہر آن پر راضی رہنا چاہیے. اصل میں یہ ہر شان اور ہر آن تب ہوگی جب اللہ سے محبت پیدا ہوگی، تب معلوم ہوا کہ ان جو بھی حالات بدلے کے ساتھ آتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی شان اور آن ہوگی. غلامی اس کا نام ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی ہر تجلی پر بندہ عاشق ہے. سبحان اللہ. غلامی اس کا نام ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی ہر تجلی پر بندہ عاشق ہے. غلام کی یہ شان نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کی صفات میں سے کسی خاص صفت کی تجلی کو اپنے لیے تجویز کرے. اگر حق تعالیٰ کسی بندے پر اس میں باطن کی تجلی ڈال رہے ہیں اور یہ شخص اپنے لیے اس میں ظاہر کی تجلی کو تجویز کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ شخص طالب جاہ ہے، طالب اللہ نہیں ہے. اس میں ظاہر کی تجلی یہ ہے کہ جیسے بہت سے اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ان کو لوگوں سے بہت رجوع نظر آتا ہے، بہت لوگ رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مقبولیت عطا فرماتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں لوگوں میں. اور بعضے لوگ جو ہے بظاہر اکیلے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ اس میں باطن کی تجلی ڈالی ہوتی ہے. دونوں تجلیاں اللہ کی ہیں، اس میں راضی رہنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو جن پر اس میں باطن کی تجلی ہوتی ہے ان سے بڑے بڑے کام ہو رہے ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے. تو کسی پر اس میں ظاہر کی تجلی ہے جو مقبول ہے، نظر آ رہا ہے، اور کسی پر اس میں باطن کی ہے کہ چھپے ہوئے اللہ والے بھی بہت ہوتے ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں. تو فرمایا کہ اگر حق تعالیٰ کسی بندے پر اس میں باطن کی تجلی ڈال رہے ہیں اور یہ شخص اپنے لیے اس میں ظاہر کی تجلی کو تجویز کرتا ہے، اس آسرے میں لگا ہوا ہے، اس کوشش میں لگا ہوا ہے، شکایت کر دل میں شکایت ہے کہ میرے پاس لوگ کیوں نہیں آتے، تو سمجھ لو کہ یہ شخص طالب جاہ ہے، طالب اللہ نہیں ہے. اگر اللہ کا عاشق ہوتا تو اس کی ہر تجلی پر عاشق ہوتا اور بے نام و نشان رہنے پر راضی رہتا، کیونکہ باطن بھی تو اللہ تعالیٰ شانہو کا ہی ایک نام ہے. پھر اپنی طرف سے اس کے خلاف تجویز نفس کی حیات کی دلیل ہے، یعنی اس میں نفس زندہ ہے، اپنی خواہشات زندہ ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف خواہشات زندہ ہے، اور اس کے اندر تجویز ہے، یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی پر بننا نہیں چاہتا. اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی پر بننا نہیں چاہتا. یہ اپنی طرف سے اس کے خلاف تجویز نفس کی حیات کی دلیل ہے، کیونکہ نام و نمود سے نفس خوش ہوتا ہے اور بے نام و نشان رہنے میں نفس کو ناگواری ہوتی ہے. اس تجویز کے معنی یہ ہیں کہ کل صفات رحمت میں سے اس ایک صفات رحمت کو اس نے اپنے لیے پسند نہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندیے والا بندہ چھپا رہے لیکن یہ اس کے خلاف تجویز کر رہا ہے کہ نہیں مجھے یہ پسند نہیں، کہ اللہ کی رحمت کی ایک صفت کو اس نے ناپسند کیا. نعوذ باللہ من ذلک. حالانکہ اگر محبوب عاشق سے کہے کہ تم صرف ہمیں جانو اور تمہیں کوئی نہ جانے، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان کا معاملہ ہے، کسی اور کو خبر نہ ہو، تو یہ کیا کم نعمت ہے؟ جو عاشق ہوگا وہ تو محبوب کے اس انعام پر سر دھنے گا. یہی میں نے اول میں عرض کیا الحمدللہ کہ جو آدمی جس آدمی کو اللہ سے محبت ہوگی اسی کو یہ سب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی ہر شان ہر کام میں شان ہوتی ہے، ان کی ایک آن ہوتی ہے ہر ادا. جو عاشق ہوگا وہ تو محبوب کے اس انعام پر سر ٹھنے گا، کیونکہ مقصود تو محبوب کا تعلق اور اس کی رضا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اپنی کوئی خاص صفت کی تجلی تجویز کر رہے ہیں، مثلاً صفت باطن کی تجلی تجویز کر رہے ہیں، تو اسی میں اس کا فائدہ اور نجات ہے. جو بچہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، ماں اس کے حسن کو لوگوں سے چھپانے کے لیے ماتھے پر کالا ٹیکا لگا دیتی ہے تاکہ اس کو نظر نہ لگ جائے. اس لیے ممکن ہے کہ جس بندے پر اس میں باطن کی تجلی ہو رہی ہے اس کی روح اللہ کے قرب سے مثل چاند کے منور ہو. بالکل انوکھے کسی آواز میں بھی جیسے محفوظہ بالکل ہی الگ ہیں. اور دیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، ایسے اہم اور ایسے جواہر پارے ہیں یہ، لیکن یہ کسی مجمع میں نہیں ہوا. یہ حضرت میساب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، تنہائی میں یہ سب محفوظات حضرت میساب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کئی دفعہ بتایا بھی تھا کہ اکثر ایسا ہوتا تھا وہاں ناظم آباد کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اچانک سے کھڑکی کھولتے تھے اور کچھ ارشاد فرماتے تھے اور پھر کھڑکی بند کر، جیسے بارش آئی بادل آئے بارش برسی اور ہو جائے گی، اور حضرت اس کو فوراً حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ لیا کرتے تھے، پھر حضرت کو دکھاتے تھے، پھر حضرت کو خوش ہوتے تھے. اسی لیے دیکھ سب مضامین بالکل اس کی تائید کی ہے کہ بجنے کا محتاج نہیں، بس اصل چیز اللہ کی رضا ہے. تو یہ ملفوظات آج امت کے سامنے آ رہے ہیں، یہ 50 برس تک یہ دفن رہے ہوئے ہیں، اب یہ سامنے آ رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تھے اور صاحب کوئی مجمع نہیں تھا، اس وقت کے کیسے زبردست ملفوظات تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مہربانی ہے کہ حضرت والا کے سینے مبارک کے خزانے امت کو عام ہو جائے، اور اس کا ذریعہ ہمارے سیدی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ.
اللہ تعالیٰ دونوں حضرات شیخین کو جزائے عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم. یا اللہ پاک اپنے کرم سے قبول فرمائے، یا اللہ ان قدرات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ہمیں ہر سانس اپنے مشائخ کے مسلک پر جینا، اپنے مشائخ کے مسلک پر مرنا نصیب فرما دے. اے اللہ اے اللہ قدردانی نصیب فرما دے، اطاعت نصیب فرما دے، محبت نصیب فرما دے، ادب نصیب فرما دے، اخلاص نصیب فرما دے، صبر نصیب فرما دے. اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہم کو، ہمارے اولادوں کو، ہمارے دوستوں کے گھر والوں کو، سب کو، سارے مسلمان مسلمانان عالم کو اللہ اپنے جذب کی بھی عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جذب فرما کر ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دے کہ ہم ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں اور ہر ہر لمحہ آپ پر فدا کریں. اے اللہ اور یہ ایسے یقین کی فتح کہ ہم سب کو عطا فرما دے. اے مالک دو جہاں، آپ کے اور آپ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے اللہ، اگر آپ ہمیں عطا فرما دیں گے ہمارا کام بن جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا اور آپ کے خزانوں میں کچھ کمی بھی نہیں ہوگی. اے اللہ اپنے کرم سے عطا فرما دیں، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں گے، رضائے کامل نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے، بے روزگاروں کو آسان حلال کا وقت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اللہ اپنے کرم سے انہیں ایک سارے رشتے عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگا اپنے کرم سے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے، مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی کی نبی الکریم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ